بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندے کی روح اس کے گلے تک نہیں آ جاتی، ما لم يغرغر، حالت غرغرہ جس کو بولتے ہیں. اس سے پہلی حدیث میں یہ مضمون آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. جو شخص توبہ کرے گا مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، مشرق سے ہوتا ہے نا مغرب سے قیامت کی قریب، تو اس سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. پھر آگے ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید ابن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مختصر کہا جاتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک آدمی تھا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. پہلی امتوں میں سے کوئی آدمی تھا، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ایک شخص تھا اور وہ ایسا صفاق تھا، ظالم تھا، کہ اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. پھر آگے فرمایا، فسال عن اہلمی عن اعلم اہل الارض فدل على راہب فاتا. پھر اس کو پچھتاوا ہوا، خیال آیا کہ بھئی اب مجھے توبہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس سے پہلے اس کے سامنے یہ بات رہتی تھی کہ میں تو اتنا بڑا قاتل ہوں، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے، تو اس لیے اس کو توجہ ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر ایک دن خیال آیا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ کوئی نہ کوئی شکل تو توبہ کی ہوگی، اور اس توبہ کی شکل کو تلاش کرنے کے لیے اس نے استفسار شروع کیا، معلومات حاصل کرنی شروع کی، لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کی کہ بھئی میری توبہ کے قبول ہونے کی کیا شرط ہے. اور اس کے لیے اس نے سوچا کہ کسی بڑے عالم سے معلوم کرنا چاہیے اس بارے میں، کسی بڑے عالم کی خدمت میں جانا چاہیے. فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے. فدل على راہب، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک راہب ہے. عیسائیوں کے عالموں کو راہب کہا جاتا ہے. راہب کے اصل معنی آتے ہیں دنیا میں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا، ان کے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. کہ دنیا سے وہ کنارہ کشی اختیار کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں, کٹیا میں بیٹھ جاتے ہیں, گرجا گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, شادی بیاہ بھی نہیں کرتے, اور ان کے ہاں کچھ مستورات بھی یہ کام کرتی ہے جن کو راہبات کہا جاتا ہے, ننس کہا جاتا ہے. تو ان کے علماء شادی نہیں کرتے اور تجرد کی زندگی گزارتے ہیں. تو کہا کہ صاحب فلاں جگہ راہب ہیں, بڑے درجے کے عالم ہیں اور اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں, آپ ان کے پاس جائیے. تو یہ بندہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہا, تعارف کراتے ہوئے کسی نے کہا, انہ قتل 99 نفسا فہل له من توبہ. جس نے تعارف کرایا اس نے کہا کہ صاحب یہ جو صاحب آئے ہیں, اس شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے, کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فہل له من توبہ. تو اس راہب نے کہہ دیا, لا نہیں. اس کو غصہ آیا, اس نے خنجر اٹھایا اور ان عالم صاحب کا بھی قتل کر دیا, راہب کا بھی قتل کر دیا. فکمل بہ مئتن, حضور نے فرمایا پورے 100 کر لیے اس نے, اب 100 کا قاتل ہو گیا وہ. ثم سأل عن اعلم اہل الارض, اب پھر لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا پھر رہا ہے. ایسے آدمی سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ بھائی بتاؤ مجھے کوئی دوسرا ایسا عالم. فدل علی رجل عالمین, دوسرا بتایا گیا کہاں صاحب فلاں بستی میں جاؤ, وہاں پر ایک عالم ہے, وہ تمہاری رہنمائی کریں گے, سلجھے ہوئے آدمی ہے, ان کو معرفت ملی ہوئی تھی. جن کو معرفت ملی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو, لیکن جب اللہ کو پہچان گیا کوئی بندہ تو یہ کہے گا اللہ کے یہاں معافی کی بہرحال گنجائش رہتی ہے. جیسے کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عارف تھا اور بہت بڑا عابد بھی تھا. عبادت گزار ایسا کہ آسمانوں پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, اور عارف ایسا کہ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا کہ مردود جا تو میرے دربار سے نکل جا, تو رجیم ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو غصے میں تھے تو اسے پتا تھی کہ اللہ حالت غضب میں بھی ہوتے ہیں تو دعا قبول کرتے ہیں, اس کو معرفت حاصل تھی. تو اس نے اس وقت دعا کی, اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے. یہ اس کی معرفت کی دلیل ہے کہ وہ معرفت بہت بڑا عارف تھا, اللہ کو جانتا تھا, اس لیے اس نے دعا مانگی حالت غضب میں بھی, اللہ غصے میں تب بھی دعا مانگی, اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے چل, اس کو مہلت دے دی. عابد بھی تھا, عارف بھی تھا, عالم بھی بہت بڑا تھا. عالم ہی تھا اور اس کے علم ہی کا اثر تھا کہ اس نے اللہ سے جو مناظرہ شروع کر دیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ تو مجھے سجدے کا حکم دے رہا ہے آدم کے سامنے, مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کی خاصیت کے اندر تو بلندی ہے, ارتفاع ہے, آگ مٹی کے مقابلے میں افضل ہے, طاقتور ہے. تو اللہ سے مناظرہ کرنے لگا وہ. بزرگان دین اللہ والے کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان میں 4 عین ہو تو کامل بن جاتا ہے. شیطان کے اندر 3 عین تھے, چوتھا عین نہیں تھا. عارف کا عین تھا, عارف تھا بہت بڑا, عالم کا عین تھا, بہت علم تھا اس کو, عابد کا عین تھا, بہت عبادت گزار تھا, لیکن وہ عاشق نہیں تھا. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے, وصول اللہ کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے اندر اللہ کی کامل محبت بھی ہو, عشق بھی ہو. اگر اس کے اندر عشق ہوتا تو اللہ سے مناظرہ نہیں کرتا, بحث نہیں کرتا, اللہ نے جیسے حکم دیا بس میں تو تیرا عاشق ہوں مولا، تو جہاں حکم دے سر جھکاؤں گا، وہ قیاس ہی نہیں کرتا. تو ہمیں بھی عاشق بننا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عشق الہی بھی حاصل کرنا ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ عبادت کے اندر بھی بہت محنت کرنی ہے. تو اب جس دوسرے عالم کی طرف رہنمائی کی گئی، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عالم ایسے تھے جو عارف باللہ بھی تھے. اس وقت کے یہی عالم برحق تھے، یعنی عیسائیوں کے اندر وہی دین برحق تھا اس وقت میں. تو یہ بندہ وہاں پہنچا اب دوسرے عالم کے پاس میں، اور ان سے پوچھا کہ صاحب تقریباً 100 آدمی، تقریباً کے پورے 100 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب بتاؤ کیا توبہ کی کوئی شکل ہے؟ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. تو انہوں نے کہا انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم فلا جگہ جاؤ، وہاں پر کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی جا کر ان کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاؤ، اور دیکھو پھر اس طرف کبھی واپس نہ لوٹنا، کیونکہ یہ جہاں تم رہ رہے ہو یہ برائی کی جگہ ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بندہ اگر گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہو تو اس کو سب سے پہلے اس جگہ سے ہجرت کر دینی چاہیے، کیونکہ وہاں پر گناہ کے ماحول اور تقاضے ہوتے ہیں. تو اس کو چھوڑ دینا تاکہ گناہ کا خیال بھی نہ آئے. بہت سے لوگوں کو اگر شراب کی عادت ہوتی ہے اور وہ شراب کو چھوڑ دے تو اگر ان کے سامنے شراب کے پیالے بھی آ جائیں تو ان کا دل مچلنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے ایک زمانے میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان شراب کے پیالوں کو بھی توڑ دو، گھروں سے نکال دو، کیونکہ وہ جب آتے تھے سامنے وہ گھڑے وہ مٹکے وہ جام وہ سبو وہ پیالے، تو لوگوں کو وہ چیز یاد آتی تھی. تو حکم دے دیا گیا ان سب کو توڑ دیا جائے، ان کو رکھو ہی نہیں. تو یہاں بھی ان عالم صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو تم جہاں رہتے ہو وہاں چونکہ گناہوں کا ماحول ہے، اس لیے تمہیں وہاں سے ہجرت کر جانی ہے اور فلاں جگہ جاؤ، وہاں بہت سارے لوگ ہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو ان کے ساتھ رہو اور یہاں پلٹ کر مت آنا. اس بندے نے کہا بہت اچھا، اور یہ وہاں کے لیے چل پڑا. جب اس نے وہاں کی مسافت طے کی فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت، تو ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اس کو موت نے آ لیا، اس کو موت آ گئی، انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو فاختصمت فيه ملائکۃ الرحمت وملائکۃ العذاب، یہاں پر دونوں طرح کے فرشتے جمع ہوئے، عذاب کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے بھی جمع ہوئے. فقالت ملائکۃ الرحمہ جاء تائبا مقبلا بقلبه الى اللہ تعالی، رحمت کے فرشتوں نے کہا بھئی یہ تو توبہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ تھا، لہذا اس کو تو رحمت کے سائے میں ہی جانا ہے. وقالت ملائکۃ العذاب انه لم يعمل خيرا قط، عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے اس نے کوئی خیر کا عمل کیا ہی نہیں ہے، لہذا اس کو تو جہنم میں ہی جانا ہے. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي شُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ اَيْ حَكَمًا. اسی بیچ اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ اور آیا. جب یہ دوسرا فرشتہ آیا تو انہوں نے اس فرشتے کی صورت کو دیکھ کر اس کو حکم بنایا، اپنا ثالث بنا لیا، اور کہا صاحب آپ فیصلہ کریں کہ اس کو رحمت کے خانے میں ڈالیں یا عذاب کے خانے میں ڈالیں، کہاں اس کو لے جایا جائے. تو اس نے کہا زمینوں کی فاصلوں کی پیمائش کرو، دونوں زمین، یعنی ایک طرف وہ زمین جہاں سے یہ آ رہا ہے اور ایک طرف کی وہ زمین جہاں جا رہا ہے، بیچ میں اس کا انتقال ہوا ہے نا. تو کہا پیمائش کرو، ناپو، جو زمین یہاں سے زیادہ نزدیک ہو وہی اس کی زمین ہوگی. اگر وہ زمین نزدیک ہے جہاں توبہ کے لیے جا رہا ہے، یہ عبادت کے لیے جا رہا ہے، تو لہذا اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کی توبہ قبول ہے اور رحمت کے خانے میں اس کو ڈالا جائے گا، یہ جنت کا مستحق ہو گیا. اور اگر وہ زمین قریب ہے زیادہ جہاں سے چلا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا، عذاب کے خانے میں اس کو ڈالا جائے گا۔ فرشتوں نے پیمائش کی تو اسے اس زمین کے نزدیک پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ اس طرح رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اور بعض روایت کے اندر یہ ہے، اللہ پاک کی رحمت پر قربان جائیے، کہ اللہ نے زمین کی طرف وحی بھیجی تھی کہ جو زمین اس طرف تھی جس طرف سے وہ آ رہا تھا، اسے حکم دیا تھا تباعدی، ذرا لمبی ہو جا، دور ہو جا، اپنی مسافت پھیلا دے، لمبی کر دے۔ اور وہ زمین جس کی طرف چل کر جا رہا تھا، اللہ نے اس کو حکم دیا تھا تقربی، تو قریب ہو جا، اپنی مسافت کم کر دے۔ اب جب پیمائش کی فرشتوں نے تو وہ مسافت کم تھی، تو حکم ہو گیا کہ اس کو جنتی کے اندر بھیج دیا جائے۔ اللہ پاک بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں، رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اس لیے ایک بات یہ کہی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے، کبھی بھی نیکی کا کوئی موقع آئے تو اس کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو۔ کیا پتا وہ جو جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ وضو خانے کے اندر مسواک پڑی ہوئی تھی، اور وہ اس وقت بہت حالات کے اندر گھرے ہوئے تھے، پریشانی میں گھرے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے میں ایسا لگتا تھا میں اللہ کی طرف سے سزا میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں گناہوں کے اندر مبتلا تھا، اور اس کی سزا میں جو ہے میں بہت دور ہو گیا تھا ہر چیز سے، یہاں تک کہ روزی کی بھی تنگی کے اندر پریشان تھا۔ تو میں ایک وضو کرنے بیٹھا مسجد میں، ایک مسواک وضو خانے کے اندر لوگ ڈال دیتے ہیں، پڑی ہوئی تھی نیچے جہاں پر پانی ڈالتا ہے نالی کے اندر، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو مسواک ہے، سنت ہے، رسول والی چیز ہے، اس کو اس طرح سے نیچے نہیں پڑا ہونا چاہیے۔ کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے اٹھائی، اس کا اکرام کیا، اس کو اچھی طرح سے دھویا، صاف کیا، اس سے کوئی استعمال تو کر نہیں سکتا تھا، لیکن اچھی طرح صاف کر کے استعمال کر کے اکرامن میں نے اس کو رکھ لیا۔ تو کہہ رہے اس اکرام کی برکت یہ ہوئی کہ مجھے توبہ کی توفیق ہوئی، اور جیسے ہی توبہ کی توفیق ہوئی بس میری حالت بدلنی شروع ہو گئی، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت میں لے لیا اور ہر چیز سے نوازا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے آتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں ارے چلو کیا ہوگا اس سے، لیکن وہ چھوٹی چیزیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی بن جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا، کثرت کے ساتھ وہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، کہ ایک عورت تھی جو صحیح نہیں تھی، کہیں چلی جا رہی ہے، کتا پیاسا ہے، اس کو رحم آ گیا، قریب کے اندر ایک کنواں ہے، وہ جا نہیں سکتا کتا وہاں پر، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، چمڑے کا موزہ، اس وقت پہنتے تھے لوگ چمڑے کے موزے سے پانی نکالا، اس کو پلا دیا، اگرچہ وہ اس کو کہا گیا فاحشہ عورت، لیکن اللہ پاک کو اس کی اس حرکت پر، اس کے اس رویے پر اتنا پیار آیا کہ اس کی بخشش کر دی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ رحمت خدا بہانہ می جویت۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کا عالم ہے، ہزار سال میں ایسا عالم آتا ہے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے پوچھا حضرت آپ کو تو بے انتہا اور بہت اونچے اونچے لامحدود مقامات سے اللہ نے نوازا ہوگا، حضرت نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے مجھے بہت چیزوں سے نوازا، لیکن بخشش کا بہانہ ایک عجیب چیز ہوئی جس کو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا کیا ہوا حضرت بخشش کا بہانہ؟ کہا ایک دن میں کوئی کتاب لکھ رہا تھا، تو اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور انک میں روشنائی میں اس کو ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا، روشنائی بھر جاتی تھی قلم میں، لکھتے تھے، کہہ لے کہ میں لکھ رہا تھا، میں نے ابھی تازہ تازہ روشنائی بھری تھی قلم میں، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ قلم کی روشنائی کو چوسنے لگی۔ اتنی دیر تک میں نے قلم روک دیا اپنا فوراً، کہ چوسنے دو، اللہ کی مخلوق ہے پیاسی ہے، اللہ کی مخلوق ہے پیاسی ہے۔ کہنے لگے اللہ پاک نے مجھے کہا کہ تیرا جو یہ عمل تھا نا ہماری مخلوق کے ساتھ، ایک حقیر مخلوق جس کا کوئی خیال بھی نہیں کرتا، تو نے اس کے ساتھ جو یہ پیار کا معاملہ کیا ہے نا، رحم کا معاملہ کیا ہے، ہمیں تیری یادہ بہت اچھی لگی اور اس بنیاد پر ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ بتاؤ سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ کیا یہ ایسا عمل چھوٹا، لیکن اللہ پاک کو ایسے اعمال بڑے پسند، بالخصوص وہ اعمال جن میں بندہ کسی کے کام آتا ہے، وہ اعمال اللہ تک جلدی پہنچا دیتے ہیں. بڑے بڑے مجاہدات اور ریاضات سے وہ مقامات حاصل نہیں ہو سکتے، جو ایسے اعمال جن میں کسی کا ساتھ دینا پایا جاتا ہے، ان اعمال کے ذریعے سے بندہ اللہ کو حاصل کر لیتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ حدیث پاک میں فرمایا گا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو آسمان میں وہ تم پر رحم کرے، کون؟ آسمان میں اللہ، پھر فرشتے اللہ کے، وہ ہم پر رحم، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا گا الخلق کلہ عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ، اللہ کے اس کنبے کے ساتھ رحم کا، پیار کا، احسان کا معاملہ کرے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، اللہ کو سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے بچے سے کوئی پیار کرے، لگاؤ رکھے، اس کو اچھے مشورے دے، اس کی تربیت کرے، تو ہمیں بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے، اچھا لگتا ہے ہمیں بھی وہ بندہ. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو بھی اس مخلوق کے ساتھ پیار کا معاملہ کرے گا، ان کا ساتھ دینے والا بنے گا، ان کی مصیبتوں میں کام آنے والا بنے گا، اللہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی پیار کا معاملہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے بھری ہوئی ہے. ایک بزرگ تھے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب، یہ دیوبند کے صدر مفتی تھے، پہلے مفتی ہے، دیوبند کی تاریخ کے پہلے مفتی، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے. یہ کئی بھائی ہوئے اور سارے کے سارے بھائی بہت بڑے عالم. ان کے والد مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ انگریزوں کا جب دور حکومت تھا تو اس زمانے میں سرکاری آفیسر تھے اور عالم بھی تھے وہ. تو دیوبند مدرسے کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس کے جو بانی ہیں چار پانچ لوگ، ان میں سے ان کے والد بھی ہیں، اور سب سے پہلے، سب سے بڑا، سب سے موٹا چندہ مدرسے میں انہی کے والد مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا تھا. یہ دیوبند کے رئیس لوگوں میں سے ہیں، زمیندار لوگوں میں سے. ان کے کئی بھائی ہوئے، مفتی عزیز الرحمان صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی، سب بڑے بڑے عالم ہوئے. شبیر احمد عثمانی جب ملک الگ ہوا تو وہاں کا سب سے پہلے پرچم جنہوں نے لہرایا شبیر احمد عثمانی ہے. دیوبند میں استاد تھے، پھر وہاں چلے گئے کیونکہ اس تحریک کے ساتھ میں تھے جو تحریک وہاں چلی گئی تھی، تو اس لیے وہاں کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم رہے وہ، اپنے زمانے میں وہاں کے شیخ الاسلام رہے. دوسرے مفتی عزیز الرحمان صاحب، یہ مفتی صاحب جو تھے یہ بالکل زاہد قسم کے عالم، دنیا سے کٹے ہوئے، للہیت للہیت، اللہ کا ایسا خوف تھا حضرت مفتی صاحب میں کہ ایک مرتبہ یہ رات کو مطالعہ کر رہے ہیں، صبح کو سبق پڑھانا ہے، ایک اشکال آ گیا اور صبح کو سبق پڑھانا ہے، ذہن میں ایک سوال آیا کہ اس سوال کا جواب بھی تو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سوال طلبا کے ذہن میں بھی آئے گا، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو خیانت ہے طلبا کے ساتھ، پڑھنے والے بچوں کے ساتھ میں. پاس میں نگاہ دوڑائی، کس سے پوچھے، سمجھ میں نہیں آئی بات. ان کے جو اصل استاد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ جیل میں تھے، انگریز نے ان کو جیل میں ڈال رکھا تھا، مالٹا میں، مالٹا جو ٹاپو ایک جزیرہ. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور دیوبند سے گنگوہ کی مسافت 40 کلومیٹر دور ہے. آج بھی سواریاں جو ہیں مشکل ہی ہیں، رات کے وقت تو سواریاں بند ہو جاتی ہیں عشاء کے بعد، اور اس وقت تو کچھ کہنا ہی نہیں. تو یہ رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے اور پیدل ہی گنگو چل دیے کہ بھائی سوال حل کریں گے، صبح کو سبق پڑھانا ہے. گنگو اس وقت پہنچے جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، تو دیکھا مفتی صاحب آئے، کہ لے گا ارے مفتی صاحب تم اس ٹائم اس وقت؟ کہ ہاں حضرت، وہ ایک سوال سامنے آ گیا، میں نے سوچا کہ صبح کو سبق پڑھانا، اس سے پہلے پہلے حل کر لوں، اس لیے آپ کی خدمت میں آ گیا. کہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے بتا دی یہ سوال ہے. حضرت نے کھڑے کھڑے اس کا جواب دے دیا، تو بہت بڑا عالم تھے. تو یہ اسی وقت وہاں سے واپس ہو کے لگا رہے بھائی صبح کو جانا نہیں حضرت سبق پڑھانا ہے مجھے, اور صبح کو آ کے سبق پڑھایا. پوچھا کہ حضرت ایک دو دن رک جاتے, کہا اصل میں بھائی اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے. فکر آخرت نے رات بھر کا مسافر بنایا, فکر آخرت نے رات بھر کا مسافر بنایا. تو یہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا. ان کا ایک خوبصورت عمل تھا, جب یہ دیوبند کے مفتی اعظم تھے, اور دیوبند کے مفتی اعظم کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مفتی اعظم. ان کا ایک خوبصورت عمل تھا کہ یہ جب مدرسے کو آتے تھے اپنے گھر سے, تو آس پاس میں جو گھرانے ہوتے تھے ان سے پوچھتے آتے بھی کسی کو سودا سلف منگانا تو بتا دینا. کچھ بوڑھی عورتیں تھیں, کچھ بیوائی تھیں ان کے محلے میں, سب کہتی مفتی جی 2 روپے کا ہمیں وہ سامان لینا, 1 روپے کا وہ سامان لینا. کوئی کہتا چاول, کوئی تیل, یہ سب کے پیسے لیتے, لکھ لیتے پرچے میں اور سبق پڑھاتے, وہاں پہ فتوی وغیرہ لکھتے, پھر جب آتے سب کا سامان خرید کے ایک پوٹلی سر پہ رکھ کے ان کے گھروں کو پہنچاتے. کیا یہ خدمت خلق ہے؟ اس سے ان کی شان میں کمی آ گئی؟ یہ دیکھو اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہو گیا ان کا, کتنا اونچا مقام ہو گیا. بڑے ویسے ہی نہیں بن جاتے بڑے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بڑے بننے کے لیے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں, اس سے توبہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اگلی حدیث, حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے متعلق ہے. یہ واقعہ ذرا لمبا ہے, اس کا تفصیل, اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں, لیکن مختصر میں اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں. جنگ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے جس میں صحابہ اکرام کی اتنی بڑی جماعت شریک ہوئی ہے, اس سے پہلے کبھی شریک نہیں ہوئے. تقریباً 30,000 صحابہ اکرام اس غزوے کے اندر حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں, اور مدینے سے یہ تبوک تقریباً 2,000 کلومیٹر کی مسافت پر ہے, بالکل ملک شام کے قریب جا کر ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ رومیوں کا بادشاہ عرب کے سرحد پر بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے, یہاں آنے سے پہلے ہم خود ہی جا کر وہاں پر ان سے دو ہاتھ کریں گے, ہم مقابلہ کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی, بہت اونچی فراست, جنگی فراست. اس سے کیا ہوتا ہے, دشمن کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ وہاں سے یہیں آ گئے لڑنے کے لیے, اس کا مطلب کچھ تو ہے ان کے پاس. بعض مرتبہ جو جنگیں ہوتی ہیں تو نفسیاتی طریقے سے بھی سامنے والے کو گرانا پڑتا ہے. نفسیاتی جنگ ایک مستقل شعبہ ہے جنگ کا, یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ اس پر ریسرچ کرائی جاتی ہے, اس کی تعلیم دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے کہ کیسے سامنے والے کا مورال ڈاؤن کیا جائے اور اس کے جذبات کو کیسے کم کیے جائیں. سیرت رسول میں دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی رہی, حکمت عملی رہی, کہ جیسے ہی آپ کو معلوم ہوتا اچھا فلاں جگہ دشمن تیار کر, چلو بھائی ہم ہی چلتے. اس سے کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ خانہ جنگی ہوتی ہی نہیں تھی اور مقصد بھی حاصل ہو جاتا, دشمن ڈر جاتا تھا اور بکھر جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رومیوں کی طاقت تو بہت بڑی ہے, وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے پیچھے پورا یورپ ہے, مغرب ہے, اور وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں اور پوری تیاری کر رہے ہیں. لہذا آپ نے فرمایا ہم خود ہی جائیں گے. اور یہ موقع ایسا تھا کہ مدینے کے اندر کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا اور اسی پر پورے سال گزر بسر ہوتا تھا, اہل مدینہ کا گزر بسر کھجور پر تھا. ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کر دیا کہ ہر ایک کو نکلنا ہے. تو حضرات صحابہ سبحان اللہ, ان کے عشق کا, اللہ سے محبت کا کیا کہنا, ایسی جماعت نہ کبھی آئی انبیاء کے بعد اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی صحابہ جیسی جماعت. انہوں نے جو نمونے پیش کر دیے قربانیوں کے, ایسے نمونے پیش نہیں کیے جا سکتے. حضور نے فرمایا کہ نکلنا ہے تو مال دولت اولاد سب کچھ ایک طرف نکلے. 30,000 کی تعداد میں حضرات صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں نکلے اور اسی حالت میں پکے ہوئے ہیں پھل چھوڑ کر چلے گئے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, دیکھا جائے گا. قومیں ایسے ہی فیصلوں سے بنتی ہیں, یاد رکھیے. اگر صرف پیٹ کے چکر میں رہنا, جیسے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آج عرب, وہ صرف اسی چکر میں ہے, اپنے عیش طرب کے چکر میں ہے, تو اس سے قومیں یاد نہیں رکھی جاتی, پنپتی نہیں ہے, بڑھتی نہیں ہے, ترقی نہیں کرتی ہیں, تاریخ میں ان کا کوئی نام نہیں ہوتا, بلکہ تاریخ میں نام انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو قربانیاں دیتے ہیں, جو پیٹ پر پتھر باندھنے کے فیصلے کر لیتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک سامنے ایک مقصد ہے, اس کو حاصل کرنا ہے, بھوکے رہیں کوئی بات نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہم کو یہی بتاتی ہے, اور مسلمانوں نے آج یہ سبق بھلا دیا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, ہر جگہ مسلمانوں نے اپنا یہ سبق بھلا رکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح سے ترقی کی ہے اور آگے کس طرح سے بڑھے ہیں. معاش بہت بڑی چیز ہے, کھانا پینا پورے سال کا دار و مدار, اور اس کو چھوڑ کر چل دیے. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تمہیں نکلنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام یعنی سب کو نکلنے کا حکم دے دیا, اور سب نکلے. چند صحابہ جو مخلص تھے وہ نہیں نکل سکے, اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ نہ نکلنا سستی کے باعث ہوا. ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان میں سے ایک مرارہ ابن الربیع ہیں, ان میں سے ایک ہلال ابن امیہ, یہ تین بہت مخلص صحابہ ہیں. اور بھی کچھ لوگ رہے لیکن زیادہ تر اس میں وہ لوگ تھے جو منافق تھے. یہ بہت خاص مخلص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی, اور کوئی عذر نہیں تھا, شرعی عذر نہیں تھا پیچھے رہ جانے کا. اور ان کے اخلاص کی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور کے پاس آ کر صاف صاف کہہ دیا, یا رسول اللہ بے شک کوئی عذر نہیں تھا ہمارا, ہم چاہتے تو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر پیچھے رہ جاتے, لیکن ہمیں یقین تھا کہ اللہ آپ کو بتا دیتے. اور جب اللہ آپ کو بتائے تھے, اللہ پاک ناراض ہوتے تو آپ بھی ناراض ہو جاتے. ہم نے سچ بتا دیا, آپ وقتی طور پر ناراض ہوں گے لیکن ہمیں یقین ہے اللہ ناراض نہیں ہوگا, ایک دن اللہ آپ کو راضی کر دے گا ہم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو آپ نے کہا بھی کون کون لوگ رہ گئے تھے, منافقین تھے, انہوں نے جھوٹے بہانے لگا دیے چھٹکارا. کچھ لوگ تھے ان کو عذر تھا, انہوں نے عذر بتایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر. تقریباً ایسے 80 لوگ تھے, 30,000 کے سامنے 80 لوگ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے, لیکن یہ تین ایسے مخلص صحابہ تھے, انہوں نے جو کہا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, صرف سستی تھی, اور جتنا مال اب ہمارے پاس میں تھا پہلے کبھی نہیں ہوا. حضور نے حضرت کعب سے کہا تمہارے پاس تو دو دو اونٹنیاں بھی تھی, کہ تم نے اونٹنی جہاد کے لیے نہیں لی تھی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل لی تھی. میرے ذہن میں یہی رہا کہ بس میرے پاس تو طاقتور موٹی اونٹنی ہیں, کل نکلوں گا پہنچ جاؤں گا, کل آیا تو پرسوں نکلوں گا پہنچ جاؤں گا. لیکن دراصل میرے باغات کی خوش منظری نے مجھے اپنے اندر دبوچ کر رکھا. جب پھل پکتے ہیں نا کسان بہت خوش ہوتا ہے, فضا بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, ہوائیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں. جب دل چاہا پھل توڑ کر کھا لیے, ٹھنڈا پانی پی لیا, وہیں باغ میں آرام کر لیا, بڑے اچھے دن ہوتے ہیں. وہ باغ والوں سے پوچھو تو کہا کہ یا رسول اللہ میرے باغ کی جو یہ خوش منظری تھی اور باغ کی جو یہ اچھی حالت تھی, دراصل مجھے اسی نے روک کے رکھا اور میں حاضر نہیں ہو سکا. دوسرے جو دو صحابی تھے, حضرت مرارہ ابن الربیع اور ہلال ابن امیہ, انہوں نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ بات اصل میں ایسی ہے کہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا, سستی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں. چنانچہ ان کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا گیا, اس کو عربی میں کہتا ہے مقاطعہ, کوئی ان سے بات چیت بھی نہیں کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دیا ان سے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا جب مسجد میں جاتا نماز پڑھتا, جب میں نماز میں مشغول رہتا تھا حضور میری طرف دیکھتے, دل میں تو محبت تھی نا حضور کو صحابہ سے اپنے, ये तो ऐसे ही जैसे बाप गुस्सा करता है अपने बेटे से किसी वजह से, मैं तुझसे बोलूंगा नहीं, वो गुस्सा वक्ती होता है, तंबी के लिए होता है, दिल में उसके मोहब्बत के जज्बात देखो कितने होते हैं अपनी औलाद के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माँ बाप से भी कहीं ज्यादा, हजारों दर्जे ज्यादा उम्मत पर शफीक और मेहरबान है, कुरान ने इस बात की गवाही दी है। तो हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला कहते हैं, मैं देखता कि मैं नमाज पढ़ता रहता, जब मैं हुजूर को नहीं देखता हुजूर मुझे देखते गौर से, और जैसे मैं हुजूर की तरफ तवज्जो करते हुजूर रुख फेर लेते, पता चले कि नाराज हूं मैं। ये लगे कुछ दिनों के बाद ये नाराज की बहुत शाख गुजरने लगी। कुरान ने भी कहा है, हत्ता इदा वाकत अलैहिम الارض بما رحبت, जमीन उनके ऊपर तंग हो गई बावजूद अपनी मुसत के। ये तंगी बड़ी अजीब होती है, जब हर चीज तंग तंग नजर आती है, घुटन महसूस होती है इंसान को, और इसी घुटन से आज के बुजदिल लोग बहुत से खुदकुशी तक कर लेते हैं, ये ऐसे मौके होते हैं। और यहां तो उनका सब कुछ, सब हुजूर ही है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख फेरे हुए हैं, नाराज हैं, इसलिए गोया उनका सब कुछ लुट गया। लेकिन उन्हें एक उम्मीद है कि मैंने सच कहा है, मेरा अल्लाह जरूर मेरा साथ देगा। तो एक वक्त आया 50 दिन के बाद में अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई सूरह तौबा में, उसका नाम ही सूरह तौबा रख दिया गया, तौबा की कबूल। लक़द तबल्लाहु वअला सलासतिल लदीन खुल्लिहु, अल्लाह ने तौबा कबूल करी उन तीन लोगों के भी जो पीछे रह गए थे। कितना बड़ा मकाम है इन सहाबा का, उनका कुरान ने तज़किरा किया, उनकी तौबा के लिए कुरान की आयत नाजिल हुई। हत्ता इदा वाकत अलैहिम الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم, हालत उनकी ऐसी हो गई थी जमीन तंग हो गई, उनके दिल उन पर तंग हो गए, وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, और वो ख्याल कर रहे थे अब कोई जाए पना दुनिया में है ही नहीं। हद काब कहते हैं कि मेरे चचाजाद भाई कतादा, मैं उनके बाग में गया, मैंने सलाम किया तो जवाब तक नहीं दिया। मैंने कहा भाई क्या बात है, कोई जवाब नहीं, भाई क्या बात है, कई मरतबे के बाद के अल्लाह रसूल बेहतर जाने, अल्लाह के रसूल को हुक्म तो बात ना करो। लेकिन जैसे ही तौबा की कबूलियत का मुजदा आया तो सारे के सारे सहाबा उनको मुबारकबाद देने के लिए दौड़ पड़े, हुजूर के पास पहुंच गए तो हुजूर भी मुस्कुरा रहे हैं और कहते जैसे ही हुजूर ने मुस्कुराया मेरी तरफ, बस मेरी तो बहार आ गई, जिंदगी बन गई, हया से सर झुका देना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है, बिजली गिरा देना, ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मुस्कुराएंगे तो बिजली दिलों पर, वो भी आशाक सहाबा जैसे उशाक, उनके दिलों पर क्यों नहीं गुजरेगी, उनकी तो जिंदगी ही हुजूर थी, सरकार थी। ये जो हदीस है तकरीबन 3-4 सफ़े में है, इंशाल्लाह इसकी तफसीस पर तफसील गुफ्तगू आने वाली जुमरात में करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللہ کامل توبہ کامل ہدایت کامل عافیت نصیب فرمائیے اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین